ہوتے تھے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں اور ورزش پوری ہوتی تھی اور بچوں کے لیے لطف کا سامان بھی ہوتا تھا. تو کھیل ہوتا تھا سرکنڈوں کا, یہ کچھ کسی درخت سے سرکنڈے کو توڑ لیے چھوٹے چھوٹے, اور وہ کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی جو نشیب پانی ہوتی تھی, تو اوپر سے وہ سرکنڈے ڈالے جاتے تھے اور نیچے پہنچ جاتے تھے. تو اس میں بچوں میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کا سرکنڈا آگے نکل گیا, تو جس کا آگے نکل جاتا تھا تو وہ جیت جاتا تھا اور دوسرے کے سرکنڈے اس کے ہو جایا کرتے تھے. تو اس میں ٹرک ہوتی تھی کہ کس طرح اس کو پھینکا جائے جو پہلے پہنچ جائے. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں ایک دن اپنے چچزاد بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ سرکنڈوں کا کھیل, تو وہ بھائی میرا بڑا ہوشیار تھا, وہ یہ ترکیب خوب جانتا تھا کہ کس طرح سرکنڈے آگے نکلتے ہیں. تو میں اوپر سے پھینکتا اور وہ دوسرے اپنے طریقے سے پھینکتا, تو وہ ہر مرتبہ اس کا سرکنڈا آگے نکل جاتا اور میرے سرکنڈے پہ قبضہ کر لیتا. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جتنے سرکنڈے میں نے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے اس نے جیت. تو فرماتے ہیں کہ آج بھی مجھے اپنے وہ دل کی کیفیت یاد ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات ویران ہو گئی اور پوری دنیا اندھیری ہو گئی, سب کچھ لٹ گیا. وہ سرکنڈے کیا گئے کہ میری کائنات لٹ گئی. یہ آج بھی فرماتے ہیں اس صدمے کا کی کیفیت کی مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن آج جب اس کو یاد کر کے اس قصے کو یاد کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کس بیوقوفی میں حماقت میں مبتلا تھا, کس چیز کو کائنات سمجھا ہوا تھا, یہ سمجھتا ہوں. اسی کے ساتھ فرما دیتے کہ کل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی اور جنت اور جہنم کے مناظر سامنے آئیں گے, آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے, تو پتہ لگے گا کہ یہ زمین, یہ جائیداد, یہ ملیں, یہ کارخانے, یہ کاریں, یہ بنگلے, یہ سارے کے سارے درخت کے سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت, جس پر لڑائیاں ہو رہی تھی, جس پر جھگڑے ہو رہے تھے, جس پر مقدمہ بازیاں چل رہی تھی, وہ سب ان سے زیادہ بے حقیقت سے وہاں جا کر پتہ لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت در حقیقت آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس دنیاوی لذتوں کا, خوش نمائیوں کا, خوبصورتیوں کا, اور اس کے نتیجے میں کسی کو سب کچھ سمجھ گئے. یہ ہے قرآن کریم کی آیت کہ اس دنیا سے رہو, دنیا کو برتو, مگر خدا کے لیے اس کی حقیقت کو نہ بھولو. کہ یہ حقیقت ہے, بہت بے حقیقت چیز, ضرورت ہے, اس واسطے ضرورت کے تحت اس کو ضرور اختیار کرو, کوئی مناہی نہیں, کوئی ممانعات نہیں, اختیار کرنا ضرور ہے, لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دو, اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ, اس کو اپنے ذہن پر طاری نہ کرو, اس کو اپنے اوپر حاوی اور غالب نہ ہونے دو. جس دن یہ غالب آ گئی وہ تمہیں ہلاک اور تباہ کر دے. تو بھائی یہ ہے حقیقت اس دنیا کی, جو حضرات انبیاء علیہ السلام آپ سے بتاتے ہیں ویسے انسان غفلت میں ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں بار بار, اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وارثان نبی اسی کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو بتائیں کہ جس چیز کے اوپر مر رہے ہو حقیقت میں وہ بے حقیقت چیز ہے, وہ صرف ضرورت کے تحت ضرور اختیار کرو, لیکن دن رات اس کے ساتھ اپنا مقدر, اپنی ہستی وابستہ. اللہ, اسی لیے حدیث جو آ رہی ہے, حدیث میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. کافر کی تو جنت ہے, جنت ہونے کے معنی کیا کہ منزل مقصود وہی ہے, زندگی کا اس سے آگے کوئی اور مقصد نہیں, وہی زندگی بس مقصد ہے. اور مومن کے لیے قید خانہ ہے, ذرا مطلب سمجھ لیا قید خانے کا بھی. قید خانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مومن کو تکلیف ضرور ہوگی قید خانے کی, وہ ضروری نہیں کہ مومن کو دنیا میں تکلیف بھی ہو. قید خانے سے مراد یہ نہیں, مراد یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا ایک عارضی رہائش کا ہے, جیسے کہ قید خانہ ہوتا ہے اس میں آدمی دل نہیں لگا, مومن دل نہیں لگاتا اور اپنی ساری دوڑ دھوپ اسی کے اوپر خرچ نہیں کرتا, اس دنیا کے اوپر. قید خانے میں تکلیف ہونا تو کوئی ضروری نہیں کہ قید خانے میں تکلیف بھی ہو, بھائی ایسے قید خانے بھی ہوتے ہیں جس میں آرام سے آدمی آرام سے کھا پی بھی رہا ہے اور مزے بھی اڑا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. اب آج کل تو ایک گلاس ہوتی ہے کہ نہیں جیل خانوں میں, جیل خانوں کی جو ایک گلاس ہوتی ہے اس میں وی آئی پیز رکھے جاتے ہیں اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو ملتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے بستر تیار ہیں, کھانا بڑے اعلیٰ درجے کا باقاعدہ باورچی رکھا ہوا ہے جو چاہے پکوا لیں اور ایئر کنڈیشن کمرہ موجود ہے, اخبار اور رسالے وقت پہ پہنچائے جاتے ہیں, سبھی کچھ ہے لیکن ہے قید خانا. تو راحت ہے, آرام ہے, تکلیف کوئی نہیں لیکن قید خانا ہے. کوئی کہے کہ صاحب آپ کو تو یہاں بڑا آرام ہے, براہ کرم یہیں پر تشریف فرمائیے ساری عمر, تو کبھی بھی وہاں پر رہنے کو تیار نہیں ہو کیونکہ آرام صحیح, راحت صحیح, سب کچھ صحیح لیکن ہے قید خانا اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ عارضی طور پر رہنے کے لیے آیا ہے. تو اس واسطے وہاں سے جانے کی فکر کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے چاہے کتنی ہی راحت کیوں نہ نصیب ہو, مال ہو, دولت ہو, نوکر ہو, چاکر ہو, کوٹھی ہو, بنگلے ہو, کاریں ہو, کچھ ہو, لیکن مومن کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ چھوڑ کر جانا ہے, یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. اس لحاظ سے قید خانہ ہے مومن, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی میں اپنے وطن اصلی پہنچ جاؤں. وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت, جو اللہ تعالیٰ نے تیار کروا رکھی ہوتی ہے, وہ ہے اصلی وطن ایک مومن. اسی لیے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء, جو اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, دل چاہتا ہے اس کا کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں, تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا, اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب یہ حضور اکثر صاحب نے حدیث ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے, تو اللہ سے ملنا تو مرے بغیر ممکن نہیں, اور موت ایسی چیز ہے کہ کون آدمی ہے جو موت کو پسند کرتا ہو, ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی بھی آدمی اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو, مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد وہاں ان کی رضامندی, اللہ کی رضامندی, خوشنودی اور جنت کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں جلدی سے اس مقام تک پہنچ جاؤں. یہ معنی ہے اللہ سے ملاقات محبوب ہے. اور جو کافر ہے وہ یا تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے, یا اگر سمجھتا ہے تو اس کو یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر چلا گیا وہاں تو جا کے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے, تو اس واسطے وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ مزے اڑانے ہیں یہیں پر اڑا لو, بابر بیش کو اس کے عالم دوبارہ یہیں پر دنیا کے اندر مزے اڑا لو, جتنے اڑانے وہ اپنی زندگی کا تصور ہی اس کو نہیں ہوتا. یہ مراد ہے. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو حقیقت حال معلوم ہوتی ہے دنیا کی اور آخرت کی, تو ان کو ان کا ذہن, ان کی روح وطن اصلی کی طرف مائل رہتی اور اس کا شوق رہتا. یاد آیا حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, کاندھلے کے مشہور بزرگ تھے, بڑے عجیب و غریب ان کے حالات اور واقعات ہیں, عجیب بزرگ گزرے. وہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ تو کچھ بوڑھے ہو گئے, داڑھی کے بال کچھ سفید ہونے لگے تھے, کافی سفید ہو گئے تھے. تو کسی نے کہا حضرت آپ تو بوڑھے ہو گئے, تو انہوں نے داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہاں بھائی بال سفید آ گئے, الحمدللہ وقت قریب آ رہا ہے, الحمدللہ وقت قریب آ رہا ہے, منزل قریب آ رہی ہے. یعنی ایسا معلوم جیسے کہ انتظار میں ہیں, اشتیاق میں ہیں اس وطن اصلی کی طرف جانا. یہ ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, میری حاضری ہو. ہاں گزرتا ہے, دنیا کے سارے مراحل سے گزرتا ہے, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں راہبانیت یا ترک دنیا مقصود نہیں, دنیا میں رہو, دنیا کو برتو, دنیا کے حقوق ادا کرو, لیکن ساتھ ساتھ اس کو اپنے اوپر تاری نہ ہونے. یہ ہے پیغام دار. اللہ. اب یہ ساری باتیں تین ہفتوں سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دنیا کی بے ثباتی, بے حقیقتی, فنائیت اور دنیا کی ذلت اور خاری. لیکن اب دوسرا پہلو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا بیٹھے, یا دنیا کا کمائی کا دھندا چھوڑ دے, یا بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھے, یا دنیا کے تعلقات کو خیر بات کہہ دے. یہ کچھ نہیں, یہ کچھ مطلوب نہیں. اگر یہ مطلوب ہوتا تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس طرح نہ رہتے. آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے سبھی کچھ کیا, تجارت بھی کی, زراعت بھی کی, مزدوری بھی کی, بیوی بچے بھی تھے اور تعلقات بھی تھے, دوست احباب بھی تھے, سبھی کچھ. لیکن مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ دنیا کو میں ایک تو انہماک, خوب سمجھ لو, انہماک. انہماک کے معنی یہ کہ بس صبح شام ایک ہی فکر, ایک ہی سوچ دل میں مسلط ہے, آخرت کی کوئی کا کوئی خیال ہی نہیں آتا. یہ بات نہ ہونی چاہیے. تو اس کو کٹول کر دیکھے ہر شخص اپنے دل کہ کیا 24 گھنٹوں کی دوڑ دھوپ میں, 24 گھنٹے کی سوچ وچار میں کبھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ بھائی وہاں پہنچیں گے تو کیا ہوگا, جنت ہوگی, جہنم ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی, اس کا کبھی خیال آتا ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹوں کی آتا ہے تو اس کا تناسب کیا ہے؟ 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے کام کرتے ہو, جاگ کر 6 گھنٹے چلو سوتے ہو گے, تو اس 18 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ایسا ہے کہ جس میں یہ تصور آتا ہو آخرت کا, اللہ کے سامنے جواب دہی کا؟ ایک بات تو یہ ہے, اگر نہیں آتا, اگر سوچ میں یہ بات داخل نہیں ہے تو اس کے معنی دنیا کے اندر انہماک ہے. یہ انہماک غلط, اس انہماک سے بچ. اس کی مثال میں نے دی تھی نا آپ کو کہ دنیا کا ایسی ہے کہ ضرورت تو ہے, ضروری تو ہے, اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں نا. پیسے نہ ہو تو کیسے زندہ رہے گا, کھانا نہ ہو تو کھائے گا کیا, اگر کمانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا. لیکن ضرورت تو ہے, ضرورت کے لحاظ سے انسان کو یہ کام کرنا چاہیے, لیکن ایسی ضرورت ہے جیسے میں نے کیا تھا کہ مکان میں بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے. مکان میں بیت الخلاء کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر بیت الخلاء نہ ہو تو مکان بیکار. لیکن بیت الخلاء کو آدمی اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ ضرورت جو دائی ہے وہ پوری ہو جائے. اب یہ تو نہیں کہ بیت الخلاء بنا کر صبح سے شام تک 24 گھنٹے اسی کے تصور میں گزار رہا ہے کہ بیت الخلاء جو ہے وہ کیسا ہے, اور اس میں صبح جاؤں گا تو اس میں کیا ہوگا, اور اس میں کس طریقے سے وقت گزرے گا, اور کیا اس میں راحت حاصل ہوگی, ہر وقت اس کے تصور میں بیٹھا ہے. تو جیسے وہ ضروری ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اندر آدمی انہماک کرے, ایسی دنیا ضروری ضرور ہے لیکن یہ انہماک کہ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک وہی سوچ, وہی تصور, وہی فکر, یہ ختم. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخے ایسے بتائے کہ اسی دنیا کو دین بنا دو. یہ دنیا تو ہے, رہنی ہے, اسی کو دین بنا دو, ایسے نسخے اختیار کر لو. اس کو دین بنا کر کیا مانا کہ اسی دنیا کو زینہ بنا لو آخرت کے لیے, اسی دنیا کو سیڑھی بنا لو جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے. واہ واہ کیا بات یاد آئی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں قیصر اور کسرا دونوں سے ممالک فتح کیے حضرت فاروق اعظم, دو سپر پاور, وہ ایک وقت دونوں سے لڑائی ہوئی اور دونوں کو فتح کیا, اور قیصر اور کسرا دونوں کے خزانے مسجد نبوی میں لا کر ڈھیر کیے گئے. اتنے ایک مرتبہ جو مال غنیمت آیا سونا اور چاندی اتنا آیا مسجد نبوی میں ڈھیر لگایا گیا کہ حضرت فاروق اعظم اس کے پیچھے چھپ گئے, اتنا سونا مسجد نبوی کے اندر آ کر پڑے. تو روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سب مال غنیمت آیا حضرت فاروق اعظم کے پاس تو انہوں نے دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ، عجیب دعا فرمائی، کیا فہم ہے اور کیا سمجھ ہے دین کی، فرمایا کہ اللہ اس دنیا کی کچھ نہ کچھ محبت تو آپ نے ہماری سرشت میں داخل کی ہے، وہ تو رہے گی، اس کو زائل کرنے کی تو ہم آپ سے دعا نہیں کرتے اس واسطے کہ وہ انسان کی سرشت میں داخل ہے، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو دنیا آپ ہمیں عطا فرما رہے ہیں اس کو ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنا، یہ دعا کرتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ اس کی محبت بالکل ختم ہو جائے، یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نہیں مجھے نہیں چاہیے لے جائیے واپس، لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ رہے مگر اس کو ہمارے لیے آخرت کا زینہ بنا دے، آخرت کا ذریعہ بنا دے. یہ دعا فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ساری حقیقت کھول دی کہ دنیا بذات خود اگر آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، لیکن اس کو استعمال اس طرح کرو کہ وہ تمہاری آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائے، یہ نہ ہو کہ بس دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا. یہ نہ ہو، اس دنیا کو ہمارے دین کا ذریعہ بنا. کس طرح بنتی ہے دنیا دین، وہ بتا دیا نسخہ، دو باتیں پلے باندھ لے ہر انسان، ایک یہ اس بات کا عہد کر لے کہ دنیا کی کوئی چیز، روپیہ، پیسہ، دولت، سامان، کوئی چیز وہ ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کرو، حرام طریقے سے حاصل، سود سے، رشوت سے، جوئے سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب دے کر، کسی کی دلازاری کر کے، کسی کو دل دکھا کر اس طرح حاصل نہیں کروں گا. اس بات کا عہد کر لے کہ عمر بھر ایک پیسہ اس طرح نہیں لوں گا، اس بات کا عہد کر لے. اب جو کچھ آئے گا حلال طریقے سے، پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو چیز حلال طریقے سے آئے گی تو اس کو حلال طریقے سے استعمال کروں گا، حلال طریقے سے استعمال کروں گا، حرام طریقے سے استعمال نہیں کروں گا، ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کروں گا، اور اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کروں گا. جو نعمت ملے اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے عطا فرما دیا، اے اللہ آپ کا شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ تین گر کی باتیں عرض کر رہا ہوں، دنیا کی محبت کو دل سے مٹانے اور دنیا کی محبت کے مضموم نتائج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، حلال طریقے سے حاصل کرو، حلال طریقے سے خرچ کرو، جو عطا ہو حلال طریقے سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ یہ میرے بس کا کام نہیں، یہ آپ کی نعمت. دیکھو فرق، قرآن شریف نے بتایا ایک تھا قارون، نام سنا ہوگا، قارون کا خزانہ مشہور ہے. تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑا سرمایہ دار، بہت بڑا دولت مند، اور اتنا دولت مند کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، کہ اس کے خزانے جتنے تھے ان خزانوں کی چابیاں ایک پوری جماعت مل کر اٹھایا کرتی تھی، چابیاں اتنی وزنی تھیں کہ ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے تھی. اس زمانے چابیاں بڑی موٹی موٹی ہوا کرتی تھی، ایک ایک چابی بڑی وزنی، تو اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے تھی، اتنا بڑا سرمایہ دار جی. تو کسی نے کہا کہ بھائی تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے تمہاری، تو ایک تو اس پر اتراؤ مت، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ یہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اس کو ترک نہ کرو. یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کو نصیحت کی گئی. تو کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو سب کچھ جو مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی بدولت ہے، میں نے علم حاصل کیا، دنیا حاصل کرنے کا طریقہ سیکھا اور اس کے بلبوتے پر میں نے حاصل کیا، میں نے اپنے قوت بازو سے حاصل کیا، کس کا شکر ادا کروں؟ یہ تو سب میرے زور بازو کا نتیجہ. تو اترا گیا، تکبر شروع کر دیا اور اس مال کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ قرار دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اس کے اوپر عذاب بنا دیا، زلزلہ آیا، سارے خزانے زمین میں دھس گئے. یہ تھا قارون کا قصہ قرآن شریف نے سورہ قصص میں بیان کرنا. دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، سلطنت دی، دولت دی، مال دیا، اتنا دیا کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں آتا ہوا. بلکہ دعا مانگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعد، کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. ایسی سلطنت مانگی باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور مانگنے کا منشا یہ تھا کہ یہ بھی دکھایا جائے کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا مال، اتنی دولت ہونے کے بعد اس دولت کو کس طرح دنیا، اس دنیا کو کس طرح دین بنایا جاتا. تو وہ حاصل ہوئی، اور جب حاصل ہوئی تو کیا عالم کہ سب کچھ ہے، حکومت ہے ساری دنیا کے اوپر، انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، درندوں پر، اور سب کی زبانیں جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. پرندوں کی زبان، درندوں کی زبان، سب کچھ جانتے ہیں. سورہ نمل میں مذکور ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب علم عطا فرما دیا. یہ سب حاصل، لیکن سینہ کنا ہوا نہیں، گردن اکڑی ہوئی نہیں، سر جھکا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. اور زبان پر یہ ہے، جتنی بھی دولت آ جائے زبان پر یہ ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ جو نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اس کا شکر ادا کروں، زبان سے بھی اور فعل سے بھی، قول سے بھی اور فعل سے اس کا شکر ادا کروں. یہ فرق ہوتا ہے، دنیا قارون کے پاس بھی تھی اور دنیا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی. لیکن قارون کی دنیا اس کو دنیا میں زمین میں دھسانے کا موجب ہوئی، آخرت میں جہنم کی سزاوار کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں بھی پیغمبری کا مرتبہ عطا فرمایا اور بادشاہت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقار کر. تو بھائی دنیا، یہ ہمارے حضرت فرمایا گئے حضرت صاحب صلی اللہ تعالیٰ چل رہا ہوں، بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ دین جو ہے یہ سارا زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام. رہے گی وہی دنیا، لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو وہ دنیا دین بن. اور مثال اس کی دیا کرتے کہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسی تصویریں آتی ہیں کہ مثلا ایک طرف سے دیکھو تو وہ اس میں معلوم ہوگا کہ کعبہ شریف کی تصویر نظر آ رہی، اور دوسری سائڈ سے جا کے دیکھو تو وہی تصویر ہے لیکن دیکھو تو اس میں روضہ اقدس کی چھبی نظر آ رہی، تیسری طرف سے دیکھو تیسرے زاویے سے تو وہی مسجد اقصی نظر آ رہی ہے. ایک ہی تصویر دیکھنے میں، لیکن زاویہ نگاہ کے بدلنے سے اس کی صورت بدل جاتی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اسی کے اندر زاویہ نگاہ بدل لو تو یہ دنیا، یہی دنیا دین بن جاتی ہے، یہ آخرت کا دینہ بن جاتی ہے. کس طرح بدل لو؟ کما رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، ملازمت کر رہے ہو، زاویہ نگاہ یہ بدل لو کہ یہ تجارت، یہ ملازمت، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اپنے بیوی بچوں کے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عائد کیا، اور حلال طریقے سے کر رہا ہوں، کرنے کا اہتمام کروں گا، ناجائز طریقے سے ایک پیسہ نہیں لوں گا. یہ اہتمام کر لو تو یہ جو کچھ تجارت کر رہے ہو، جو کچھ زراعت کر رہے ہو، جو کچھ ملازمت کر رہے ہو، یہی عبادت بن گئی، یہی دین بن گیا. اور گھر میں جاؤ کھانا کھا رہے ہو، کھانا بھی دنیا کا ایک حصہ ہے، کون نہیں کھاتا، لیکن ایک کافر بھی کھاتا ہے، ایک فاسق و فاجر غافل انسان بھی کھاتا ہے، بیٹھا اور نوالا اٹھایا اور لذت کے خاطر جتنا کچھ کھایا کھا کے اپنا اٹھ کے چلا گیا، اس کے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں. اور ایک مومن بھی تھا. وہ مومن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہے. وہ کیسے کھائے گا؟ کہ پہلے بیٹھے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ میں اس کو شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. کیا معنی؟ کہ یہ کھانا میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں, یہ میں اپنی طرف سے میری مجال نہیں تھی کہ یہ کھانا میں حاصل کر سکتا, یہ میرے مالک کا عطیہ ہے, میں اسی کے نام پر کھا رہا ہوں. اے اللہ آپ کی نعمت ہے, اس نعمت کو نعمت آپ کی نعمت سمجھ کر کھا رہا ہوں, اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا رہا ہوں. کھا چکے, کھانے کے بعد کہہ دو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وأروانا وجعلنا من المسلمین. ایک مطلب سوچ کے پڑھ لو, سمجھ لو کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ کھلایا. بعض روایتوں میں الفاظ آتے ہیں الحمدللہ الذی رزقنا وأطعمنا, کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہ رزق دیا, اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا. دونوں لفظ الگ 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 بتائے. رزق دیا کے معنی یہ کہ یہ ہمارے پاس آ گیا یہ کھانا, اور اطعمنا کے معنی کھانے کی یہ موقع فراہم کیا. رزق تو ہے, کھانے الگ درجے کے لگے ہوئے ہیں, دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں, بریانی ہے اور پلاؤ ہے اور قورمہ ہے اور کباب ہے اور جو کچھ ہے سب کچھ لگا ہوا ہے, لیکن معلوم ہوا کہ صاحب میدا خراب ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے پرہیز ہے نہیں کھاتا, میدا خراب ہے. تو رزق کھانا تو ہے, اطعمنا نہیں, رزق موجود لیکن کھانے کی سکت نہیں, کھانے کی کر دی. یہ شکر ادا کر, جب شکر ادا کر لو گے تو اول میں بھی اللہ کا دھیان, آخرت میں بھی, آخر میں بھی اللہ کا دھیان, پورا کھانا عبادت, پورا کھانا اجر و ثواب کا. یہ دنیا دین بتی, یہ ہے زاویہ نگاہ کی تفصیل. اسی کی سب تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں پیغمبران کرام, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. یہی مطلب ہے اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر اس کو غالب نہ ہونے دینے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. دعا کرے. اللہم صل علی رسول اللہ, اللہم صل علی رسول اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اغفر فضل وكرم في رحمتك أمار تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله في رحمتك أمار تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمیں مغفرت کاملہ عطا فرما. يا الله في رحمتك أمار اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. ہمیں سیدھے راستے بچنے کی توفیق عطا فرما, اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے متعلقین احباب کو, ہمارے گھر والوں کو ہر طرح کی معصیتوں سے, منکرات سے, گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر طرح کے صالحات, حادثات, بلاؤں سے ہمارے گھر والوں, متعلقین احباب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ حاضرین حاضرات تمام سے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. اس صاحب نے پرچہ بھیجا, خالد اوساد خان صاحب بیمار ہیں, ان کے صحت کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے, یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے صحت صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے صحت عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا رحمت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وصحبہ اجمعین. آمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.